أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليهما السلام حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره بقتله وقتلي وأن تربتي تكون بقرب تربته فتظن أنك علمت ما لم أعلمه وأنه لا أوتي الدنية من نفس أبدا ولتلقين فاطمة أباها شاكية ما لقيت ذريتها من أمته ولا يدخل الجنة أحد أذاها في ذريتها درود پڑھیے محمد وآل محمد پر آپ مومنین کرام کی خدمت میں گزشتہ شب سے جو سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا ہے اس عزاخانہ سادات میں سید الشہداء علیہ السلام کا ایک گرامی فرمان سرنامہ سخن قرار دیا ہے جو آپ نے مدینہ روانگی سے پہلے اپنے بھائی عمر ابن علی ابن ابی طالب کے سامنے بیان فرمایا. سید الشہداء علیہ السلام کے ایک بھائی اور امیر المومنین کے ایک فرزند جن کا نام عمر تھا, یہ آئے سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام علیہ السلام آل عقیل کے ساتھ جو مجلس رکھی تھی, جو نشست رکھی تھی امام علیہ السلام نے تاکہ آل عقیل کو اپنے قیام کے اہداف کے متعلق آگاہ فرمائیں, جب وہ نشست ختم ہوئی برادر سید الشہداء فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے بھائی اب اکیلے ہیں اور فرصت مناسب ہے تاکہ میں ان کی خدمت میں کچھ عرض کروں. میں آگے بڑھا اور اپنے برادر گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے اور میں نے اپنے برادر ارجمند امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ایک مطلب سن رکھا ہے, آپ کی بیعت کا انکار اور وہ مطلب جو میرے ذہن میں جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ہے, جب ان دونوں کو میں ملاتا ہوں مجھے خوف آتا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے بھائی سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جو آپ نے امام حسن مجتبی سے سنی, بتائیے وہ کیا ہے, بلکہ فرمایا کہ آپ نہ بتاؤ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے امام حسن مجتبی سے کیا سنا ہے, میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو جو کچھ آپ نے اپنے برادر بزرگوار سے سنا ہے وہی کچھ میں اپنے والد گرامی امیر المومنین سے سن چکا ہوں اور امیر المومنین کو بھی رسول اللہ نے اس مطلب سے آگاہ کیا تھا اور وہ مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ مجھے رسول اللہ نے یہ بشارت دی اور یہ معجزہ دیا کہ اے علی آپ بھی شہید ہو جائیں گے اور آپ کے دل بند حسین بھی شہید ہو جائیں گے, اور ساتھ ہی رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا جو امیر المومنین نے امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ اے حسین، آپ کی قبر اور آپ کا مزار امیر المومنین کے مزار کے قریب ہوگا، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ کہ رسول اللہ یہ حدیث اور یہ نورانی مطلب بیان فرما رہے ہیں مدینہ میں، اور ابھی کوفہ اور عراق قلمرو اسلام میں داخل بھی نہیں ہوا، رسول اللہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت فقط مکہ اور مدینہ کی حد تک پھیلی ہوئی تھی، کربلا، عراق، کوفہ، دمشق یہ علاقے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان پر اسلامی حکومت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ علی، آپ کی قبر عراق کے اندر ہوگی اور آپ کے فرزند حسین ابن علی کی قبر آپ کی قبر کے قریب ہوگی، آپ کے مزار کے قریب ہوگی، کربلا اور نجف کا فاصلہ بہت کم ہے۔ یہ مطلب سید الشہداء نے فرمایا کہ اے بھائی، آپ یہی بتانا چاہ رہے تھے، آپ نے یہی سنا ہوا تھا امام حسن مجتبیٰ سے، آپ گمان کر رہے ہو کہ آپ کو ایک ایسی بات کا علم ہے جو مجھے علم نہیں، آپ مجھ سے زیادہ دانا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، اور آپ کے ذہن میں گویا یہ احتمال آ رہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ بے خبری کے عالم میں کیا ہے، حالات سے نا آگاہ ہونے کی بنا پر اور انجام سے بے خبر ہونے کی بنا پر یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ بعض لوگ یوں سوچتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے، سب سے پہلے جس شخص نے کتابی صورت میں یہ احتمال دیا ہے تجزیہ و تحلیل واقعہ کربلا کا کرتے ہوئے، ابن خلدون ہیں، معروف مورخ، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ کربلا کے بارے میں بھی بہت سارے اظہارات کیے ہیں اور بہت سارے شبہات پیدا کیے ہیں جو ان کی اپنی بے خبری اور اپنی کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ان موارد میں سے جو انہوں نے، ابن خلدون نے اپنے تجزیے میں پیش کیے ہیں، ایک یہ تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو حالات کا درست علم نہیں تھا، معاذ اللہ، امام یہ سمجھ رہے تھے کہ کوفہ والے با وفا ہیں، ان پر اعتماد کر کے امام علیہ السلام حکومت وقت کے خلاف اعلان جنگ کیا، اعلان قیام کیا، اور ہرگز یہ احتمال نہیں دے رہے تھے کہ صورتحال برعکس ہو جائے گی، الٹ ہو جائے گی، کوفہ والے امام کا ساتھ چھوڑ کر حکومت وقت کا ساتھ دیں گے اور یہی لشکر بنا کر امام کو شہید کرنے آ جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ واقعہ کربلا پیش آیا، چونکہ امام علیہ السلام کو صحیح حالات کی اطلاع نہیں تھی گویا، معاذ اللہ۔ یہ احتمال بعد میں دوسروں نے بھی دیا، کچھ ایسے اہل قلم، حتی شیعہ میں سے بھی کچھ ایسے نکلے جنہوں نے اسی احتمال کو قبول کیا اور کہا کہ یہی ہوا۔ کوفہ والوں نے خطوط لکھے، امام علیہ السلام نے ان کے خطوط پہ اعتماد کر لیا اور ان پر اعتماد کر کے کوفہ روانہ ہوئے، لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے کوفہ والوں نے وفاداریاں بدل دی، اور جو کچھ امام نے سوچا تھا اور منصوبہ بنایا تھا، حالات نے رخ بدل لیا جس کا امام کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا۔ یہ کچھ شیعہ نے بھی، اہل قلم نے اپنی تحریروں میں اس احتمال کو ذکر کیا ہے، لیکن اشارہ کیا کہ اس کا منبع ابن خلدون ہے، ایک تاریخی داستان ہے سید الشہداء علیہ السلام کے اس قیام کے بارے میں تجزیہ و تحلیل۔ اس تبصرے کا جواب یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان اپنی جہالت کا اعتراف کرے، اپنی لا علمی کا اعتراف کرے، اپنی کم عقلی کا اعتراف کرے، اپنی لا علمی کو نسبت دیتا ہے اس ہستی کی طرف جو مظہر علم خدا ہے، بہتر انسان خود کہہ لے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نہیں جانتا، میں کم علم ہوں، میرے اندر جہالت ہے، اپنے عیب کا اور اپنے قصور کا اعتراف کرنا بہتر ہے معصوم کے پاک دامن پہ کوئی دھبا لگانے سے۔ معصوم معصوم ہے، حتیٰ جہالت سے بھی معصوم ہے۔ امام علیہ السلام نے جا بجا اور بارہا اس حقیقت کا اظہار کیا، برملا مدینہ میں ہی، مکہ کے اندر، اور پھر مکہ سے لے کر کربلا تک درمیانی سفر کے دوران بارہا اپنے عزم کا اظہار کیا، اپنے مقصد کا بھی اظہار کیا اور اپنے انجام کا بھی اظہار فرمایا، اپنے انجام کا بھی اظہار فرمایا۔ اس کے بعد جو فرمان امام علیہ السلام کا آ رہا ہے، یعنی ہم ترتیب سے مشاہدہ کر رہے ہیں امام علیہ السلام کے فرامین کو، کہ بیعت کے مطالبے کے بعد سب سے پہلے امام نے نہضت کربلا کے متعلق کیا بیان فرمایا، وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ ایک بیان حضرت کا یہ جو ابھی آپ کے لیے سرنمائی سخن قرار دیا ہے، اس کے بعد امام علیہ السلام کی ملاقات ام المومنین جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا سے ہوتی ہے، اور یہ زوجہ محترم نبی سید الشہداء علیہ السلام سے اظہار ہمدردی کرتی ہیں اور امام علیہ السلام کو روکتی ہیں کہ آپ اس سفر پہ نہ جائیں، چونکہ میں نے بھی رسول اللہ سے اس سفر کے متعلق اور اس سفر کے انجام کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور اس بارے میں بھی پریشان ہوں۔ وہ رو پڑی۔ سید الشہداء علیہ السلام نے ام المومنین زوجہ رسول جناب ام سلمہ کے اس استفسار کے جواب میں یہ جملہ بیان فرمایا جو اسی کتاب میں، جس کا حوالہ دیا آپ کی خدمت میں، موجود ہے۔ یا امہ قد شاء اللہ عز و جل ان یرانی مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا، اے اماں جان، میں یہ سفر ضرور کروں گا، اس سفر کا حکم ہے مجھے، چونکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ خدا مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، خدا مجھے مذبوح دیکھنا چاہتا ہے، خدا میری اولاد کو اپنی راہ میں قربان دیکھنا چاہتا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یوں نہیں اے اماں جان کہ مجھے صرف اپنی شہادت اور اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی شہادت کا علم ہے، بلکہ مجھے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی اسارت کا بھی علم ہے۔ وَقَدْ شَاءَ أَنْ يَرَى حَرَمِي وَرَاتِي وَالنِّسَاءِ مُشَرَّدِينَ، خدا چاہتا ہے میری بہنوں کو اس حال میں دیکھے، میری بیٹیوں کو اس حال میں دیکھے۔ اس جملے کا معنی کریں گے انشاءاللہ کہ خدا چاہتا ہے اسے مراد کیا ہے، اللہ کا ارادہ ہے یا نیچے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں یہ جملہ جو جناب ام سلمہ کے سامنے سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس جملے سے یہ مقصود تھا بیان کرنا کہ امام علیہ السلام کو اپنی شہادت کا علم تھا، اپنے انجام کا علم تھا اور فرد فرد کا علم تھا۔ یہی برادر بزرگوار جن کے مقابلے میں یا جن کے سامنے سید الشہداء علیہ السلام نے یہ جملات بیان فرمائے، उमर इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब, इन्हें भी बयान फरमा रहे हैं कि ए भाई आप ये समझते हो कि मुझसे ज्यादा जानते हो, आप गुमान करते हो मुझसे ज्यादा जानते हो, फतज़ुन्नु अन्नका अलिमत मा लम अलम हो, तुम वो कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता, मुझे सब कुछ मालूम है। लेकिन एक और मतलब है, एक और नुक्ता है जिसे आप लोग नहीं समझते, न बनु हाशिम न गैर बनु हाशिम, न सहाबा व न औलाद सहाबा, न मुस्लिमीन व न जायरीन मस्जिद नबवी व रोजा रसूल, और न जायरीन बैतुल्ला, वो मतलब तुम नहीं समझते। वो मतलब ये है वह अन्नहु ला ओती अद्दनियत मिन नफ्सी अबदा, मैं हरगिज अपने आप को पस्ती में डालने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं हरगिज अपने आप को पस्ती में डालने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि सवाल पैदा होता है कि अगर आपको इल्म है कि आप इस सफर में शहीद हो जाएंगे, फिर क्यों जा रहे हैं सफर पर? पहले आपकी खिदमत में बयान हुआ था यहीं पर इसी मकाम पर जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया के सामने, मोहम्मद इब्ने हनफिया ने सैयद शुहदा को मशवरा दिया कि है भाईजान, दुश्मन के इरादे, यजीद के इरादे बहुत खतरनाक हैं, आप मक्का चले जाएं, मक्का में पनाह ले लें, खामोशी इख्तियार करें, कहीं छुप जाएं, खुफिया जिंदगी बसर करें, और अगर मक्का में पनाह ना मिले तो यमन चले जाएं कि यमन में आपके मानने वाले, आपके बाबा के मानने वाले फरावान हैं, वो आपकी हिमायत करेंगे, आपको पनाह देंगे, और अगर यमन में भी पनाह ना मिले तो फिर सहारा में चले जाना, और इन वादियों में और इन टीलों के दरमियान छुप के गारों में जिंदगी बसर करते रहें जब तक यजीद बरसर इक्तदार है, जब तक जालिम बरसर इक्तदार है, आप इन सहाराओं में और टीलों में और वादियों में खुफिया जिंदगी बसर करें। एक भाई मोहम्मद इब्ने हनफिया वो मशवरा दे रहे हैं, दूसरे भाई ये भी औलादे अली में से हैं, तवज्जो फरमाना, ये भी औलादे अली में से हैं, ये भी फरजंदाने अली हैं, ये भी सुल्ब अली से हैं। लेकिन जो मकाम खुदावर तबारक तआला ने औलाद फातिमा वाली को दिया है वो कायनात में किसी और को नहीं दिया, वो किसी और को नहीं दिया। सैयद शुहदा ने एक मकाम पे ये बयान फरमाया था कि मैं जिल्लत कबूल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि मेरा खुदा राजी नहीं जिल्लत पर, और मेरा रसूल राजी नहीं जिल्लत पर, और वो आगोश जिसमें मैंने दूध पिया है वो आगोश राजी नहीं जिल्लत पर। वो आगोश इजाजत नहीं देती मैं अपने आप को जिल्लत में डालूं। इस मौके पर सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम अपने भाई को एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, और इस फरमान के जरिए कयामत तक आने वाली बशरियत को और बिलखुसूस अपने पैरोकारों को मुतवज्जे कर रहे हैं। जो चीज हमें आजादारी से हासिल होना चाहिए, जो कुछ हमें करबला से मिलना चाहिए, जो कुछ हमें आशूरा से लेना चाहिए, सैयद शुहदा वो बयान फरमा रहे हैं। वैसे तो आजादारी से हमें बहुत कुछ मिलता है, हर एक को मिलता है, पढ़ने वाले को फीस मिल जाती है, पढ़ाने वाले को सवाब मिल जाता है, सुनने वाले को अजर मिल जाता है, साउंड वाले को पैसा मिल जाता है, देख पकाने वाले को अपना मुआवजा मिल जाता है, टेंट वाले को, ये सब आजादारी से मुस्तफीद होने वाले तबकात हैं। आजादारी से सबको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन आजादारी का फलसफा व हदफ یہ فائدے پہنچانا نہیں تھا. نہ عزاداری کا مقصد ثواب پہنچانا ہے, نہ عزاداری کا مقصد فیسیں پہنچانا ہے, نہ عزاداری کا مقصد معاوضہ پہنچانا ہے, بلکہ عزاداری کا مقصد وہ روح پیدا کرنا ہے جو حسین ابن علی ایجاد کرنا چاہتے ہیں. وہ روح ایجاد کرنا چاہتے ہیں. شہید متاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے, جو میں اکثر نام لیتا ہوں آپ کے سامنے, مومنین کے سامنے, مطالعہ کریں شہید متاری کی کتابوں کا. اگر دین سمجھنا چاہتے ہیں, اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں, شہید متاری کی کتابوں کا مطالعہ کریں. وہ کتابیں جن کے اوپر امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے مہر لگا دی ہے اور جوانوں کو دعوت دی ہے کہ اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہو اس شہید کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرو. اسلام شناس انسان, دین شناس انسان, جو مزاج دین کو سمجھتا ہے, جو مزاج دین کو سمجھتا ہے. دیکھیں ہماری دوستیاں اور تعلقات ایک دوسرے سے رہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا نام جان لیتے ہیں, بعض اوقات قومیت سے بھی آشنا ہے, کبھی کبھار ایڈریس بھی ایک دوسرے کا جان لیتے ہیں, ٹیلی فون نمبر لے لیتے ہیں, لیکن بہت کم دوست اور تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن تعلقات کے اندر ایک دوسرے کا مزاج بھی سمجھ جاتے ہیں. بعض اوقات میاں بیوی 30-30 سال اکٹھے زندگی ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں زندگی بسر کرتے ہیں, نہ بیوی میاں کا مزاج سمجھتی ہے نہ میاں بیوی کا مزاج سمجھتا ہے, صرف جسمانی قربت ہے, ایک دوسرے کا مزاج نہیں سمجھ پاتے ہم, چونکہ بہت ساری مشکلات جو گھروں کے اندر موجود ہیں وہ مزاج نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اگر ایک دوسرے کا مزاج سمجھتے ہوں تو ہمارے گھر گلزار بن سکتے ہیں جو اس وقت جہنم بنے ہوئے ہیں, جن کے اندر لڑائی جھگڑا تلخی تانا بہتان بہت کچھ ہے گھروں کے اندر ہو رہا ہے. اس کا ایک عنصر و عامل ایک دوسرے کا مزاج نہ سمجھنا ہے. ہم اپنے اس ساتھی کا مزاج نہیں سمجھ سکتے جس کے ساتھ سال ہر سال زندگی بسر کرتے ہیں, لیکن یہ شہید بزرگوار, یہ مجتہد, یہ اسلام شناس, یہ دانشور, یہ وہ انسان ہے جس نے دین کے اندر اتنی محنت کی ہے کہ دین کا مزاج سمجھ گیا ہے, دین کا مزاج سمجھ گیا ہے. ایسا ہی دین شناس ہونا چاہیے جس کو مزاج دین سمجھ میں آ جائے. ایسے فقہا تشیعوں کے اندر موجود ہیں لیکن کم ہیں جو دین کا مزاج سمجھتے ہوں. دین کی روایات سن پڑھنے والے سمجھنے والے ہیں, دین کے احکام سمجھنے والے ہیں, قرآن کی آیتیں سمجھنے والے ہیں, لیکن قرآن کا مزاج سمجھنے والے بہت کم ہیں, سنت کا مزاج سمجھنے والے بہت کم ہیں. ایک بہت عظیم فقی, وہ جو فقہا کے بھی اساتید ہیں, استاد ہیں, اور جن کی کتاب پڑھ کر فقہا فقی بنتے ہیں, درجہ اجتہاد پر فائز ہوتے ہیں, معروف ان کا نام صاحب جواہر کے نام سے مشہور ہیں. جواہر ان کی کتاب ہے فقہ کی, شیعہ مسلک کے اندر امامیہ کے اندر معتبر ترین و متقن ترین کتاب, سب سے گہری اجتہادی کتاب یہی کتاب ہے. اس پائی کی کتاب ابھی تک کوئی اور نہیں لکھی گئی. تمام علماء بڑے مراجع کرام وہ سب یہی کتاب پڑھ کے مقام مرجعیت تک پہنچتے ہیں. یہ بزرگوار اپنی کتاب جواہر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص امامی مذہب ہو, ولایت کو مانتا ہو, ولایت ائمہ کا قائل ہو, عصر غیبت میں ولایت فقی پر ایمان نہ رکھتا ہو, اس نے شریعت کا, فقہ کا اور مسلک امامیہ کا مزاج ہی نہیں چکھا, اس کو ذائقہ ہی نہیں پتا. 21ویں جلد بہار جواہر کی 21ویں جلد میں, یہ مطلب ظاہر ہے عوام نہیں پڑھ سکتے، کسی عالم سے 21ویں جلد پڑھوا کے ان سے منع کروا لیں اس جملے کا، وہ فقیہ اعظم جس کی کتاب سند کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے بڑا فقی اور جس سے بڑی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں جو ولایت فقی پر ایمان نہیں رکھتا، قبول نہیں کرتا، اس نے فقہ کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، اس نے دین کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، وہ دین کے نام پر کچھ اور حاصل کر رہا ہے۔ شہید مطہری ان انسانوں میں سے ہیں جنہیں دین کا مزاج معلوم ہے، دین کے ساتھ انسان اگر زندگی بسر کرے اور دین کے سائے میں اگر زندگی بسر کرے، دین کو اپنی زندگی کا منشور قرار دے، دین کو اپنی سوچ کا محور قرار دے، دین کو اپنے عقیدے کا مبنا قرار دے اور دین کو اپنی زندگی کا دار و مدار قرار دے، انسان بہت جلد دین کے مزاج سے آشنا ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج شناس دین فرماتے ہیں کہ کربلا میں کئی جنگیں ہو رہی تھیں، ایک جنگ لشکر عمر سعد اور لشکر حسین علیہ السلام کے درمیان تھی، ایک جنگ لشکر یزید کے اندر آپس میں جاری تھی، اور ایک جنگ لشکر حسین کے اندر آپس میں جاری تھی۔ یہ بڑی دلچسپ جنگ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے اندر آپس میں جاری تھی۔ کون سی جنگ؟ ایک جنگ یہ تھی کہ ہر مجاہد و ہر ہاشمی اور ہر انصاری دوسروں سے پہل کی کوشش میں تھا، دوسروں کو پیچھے چھوڑ جانے کی کوشش میں تھا، وہ چاہتا تھا دوسروں سے پہلے جا کر میدان شہادت میں جا کر جام شہادت نوش کرے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی جنگ ہو رہی تھی۔ ہر ایک پہلے جانے کے لیے تیار تھا، ہر ایک امام علیہ السلام کے آ کر پاؤں پکڑ رہا تھا کہ مولا مجھے سب سے پہلے جانے دیں۔ ایک اور جنگ جو ہر فرد کے اندر جاری تھی اور سب سے بڑھ کر سید الشہداء علیہ السلام کے وجود کے اندر و ذات سید الشہداء کے اندر جنگ جاری تھی، وہ جنگ سید الشہداء کے خصائل اور سید الشہداء کے فضائل کی آپس میں جنگ تھی۔ فضائل حسینی و خصائل حسینی کی آپس کی جنگ۔ اس جنگ کو سمجھنا ہے عزیزان، عاشورہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب یہ جنگ سمجھ میں آ جائے، اور جس کے اندر یہ جنگ ہو وہی اٹھ کر یزید کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے۔ وہ جنگ جو فضائل حسینی و خصائل حسینی کی آپس میں جنگ تھی وہ یہ تھی کہ شجاعت حسینی اور صبر حسینی آپس میں نبرد آزما تھے، حسین کی شجاعت صبر پہ سبقت لے جانا چاہتی تھی اور صبر حسین شجاعت حسین پہ سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ یہ جنگ نہیں سنی ہوگی، کسی نے نہیں پیش کی ہوگی آپ کے سامنے، غیرت حسین اور شجاعت حسین کا آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا، صبر حسین اور غیرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا، غیرت صبر پہ غلبہ پا رہی تھی، صبر غیرت پہ غلبہ پا رہا تھا۔ فریضہ شناسی، فرض شناسی، عزت حسین کے ساتھ نبرد آزما تھی، عزت فرض شناسی کے ساتھ نبرد آزما تھی، ہر صفت یہ چاہتی تھی کہ اس میدان میں، ہر فضیلت یہ چاہ رہی تھی کہ حسین کے اندر اس میدان میں اس کا غلبہ ہو، عزت یہ چاہتی تھی کہ حسین کے اندر فقط عزت نظر آئے، صبر یہ چاہ رہا تھا کہ حسین کے اندر فقط صبر نظر آئے، شجاعت یہ چاہ رہی تھی کہ حسین کے اندر فقط شجاعت نظر آئے، اور غیرت یہ چاہ رہی تھی کہ حسین کے اندر فقط غیرت نظر آئے. لیکن ایک صفت جو مدینہ چلنے سے پہلے ہی باقی ساری صفات سے نبرد آزما ہو رہی تھی اور عصر عاشور تک جو صفت سب سے اوپر غالب آ گئی، وہ کرامت حسین تھی. کرامت حسین تھی. ہم کرامت کو بہت سرسری سمجھتے ہیں. میں نے کہہ دیا کرامت، آپ نے توجہ تو فرما لی، لیکن کرامت کا مفہوم جب کھلے گا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نبرد و یہ جنگ جو فضائل حسینی کی آپس میں تھی اور خصائل حسین کی آپس میں جنگ تھی، یہ جنگ کتنی حسین و زیبا تھی اور کن انسانوں کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے. ہم کرامت سمجھتے ہیں انوکھا کام کرنے کو. کہتے ہیں نا عموماً ایسے پیر لوگ، فقیر لوگ، اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے اور ان کی کرامتیں نقل کی جاتی ہیں، مشہور کر دی جاتی ہیں، بڑا فلاں صاحب کرامت ہیں، بیمار کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ شفا پا جاتا ہے، یہ ان کی کرامت ہے. آج دن لوگوں کی کرامتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. کرامت یعنی انوکھا کام، عجیب و غریب کام، غیر متعارف کام، کسی سے اگر سرزاد ہو اسے کرامت کہتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے اردو زبان میں، کرامت اسی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں کرامت اس کو نہیں کہتے، عربی میں اس کو کرامت نہیں کہتے. کرامت کرم سے ہے، کرامت کرم کے خاندان سے ہے. صاحب کرامت یعنی صاحب کرم. کرم خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے اور اسماء حسنہ میں سے ہے. اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کریم ہے، کریم پڑھتے بھی ہیں، یا کریم یا کریم. آپ کو ایک فارمولا یہاں بتاتا چلوں، جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کسی مشکل میں پھنس جاؤ اور وہ مشکل وہ مصیبت بھی ہماری غلطی کی وجہ سے ہو، بعض اوقات نا ہم خود غلطیاں کرتے ہیں، جب بھی کوئی بڑی غلطی کر بیٹھیں اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے اور اس مشکل سے ہم نجات حاصل کرنا چاہیں، بزرگان فرماتے ہیں کہ اس وقت خدا کو پکارو، لیکن اگر چاہتے ہو یہ مشکل تمہاری حل ہو، اللہ کو کریم کے عنوان سے پکارو. پکار کے کہو یا کریم، وہ مشکل حل ہو جائے گی تمہاری. چونکہ جب اللہ کے نام لیتے ہیں، ہم اسماء حسنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، یہ ورد نہیں ہے، منتر نہیں ہے اسماء حسنہ. اسماء حسنہ در حقیقت یاد کرنے سے، اسماء حسنہ پکارنے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کرم جوش میں آ جاتا ہے. جب آپ اللہ کو یا کریم کہتے ہیں، کرم خدا کا سمندر اس میں تلاطم آ جاتا ہے، اس میں جوش آ جاتا ہے. اور خدا کا کرم جب جوش میں آ جائے، کتنا ہی گناہکار کیوں نہ ہو، وہ کرم کی زد میں آ جاتا ہے، کرم اس کو شامل ہو جاتا ہے. اور یہ خوبصورت شعر ہوتے ہیں بعض اوقات نعتوں میں، قصیدوں میں، مرثیوں میں، بعض شاعر واقعا مارکا کرتے ہیں، بہت خوبصورت کلام، اکا دکا بیت ان شعروں میں کہہ جاتے ہیں. یہ جو عموماً ایک سنتے رہتے ہیں نعتیہ کلام، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ بات بنی ہوتی، ہم نے بات بگاڑ دی تھی، یہ جو بنی ہوئی ہے یہ آپ کے کرم کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. عزیزان من، کرم کرم کہتے ہی اس کو ہیں، کرم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب بات بگڑ جائے، کوئی بگاڑ دے سب کچھ، وہ اپنے کرم سے آ کر سب کچھ سنوار دے. کریم کہتے ہی اس کو ہیں. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کریم رب کے بارے میں تو کس طرح دھوکے میں آ گیا؟ کریم کے مقابلے میں عربی زبان میں صفت ہے لئیم، لئیم. البتہ کرم ایک ایسی صفت ہے جس کے اندر بہت ساری اور صفات ہیں، میں صرف چند ایک کا نام لیتا ہوں، ساری بات کرم کی نہیں کرنی، کرامت کی ساری بات آج آپ نہیں کرنی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ وضاحت ہوگی اس کی. کرم کا متبادل لفظ کسی زبان میں موجود نہیں ہے، اردو میں کرم کا معنی نہیں کیا جا سکتا، اردو میں کریم کا کوئی متبادل نہیں ہے، فارسی میں نہیں ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے. اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں پورا صفحہ لکھنا پڑتا ہے کرم کی تشریح کے لیے، ایک جملے کے ساتھ معنی نہیں کیا جا سکتا. عرب لوگ سب سے زیادہ بڑی فضیلت انسان کے لیے جو قائل ہے وہ کرم کی صفت ہے. جب کسی انسان کو بہت بڑا کہنا چاہیں، مبالغہ کرنا چاہیں اور جس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہ ہو، اس وقت اسے کہہ دیتے ہیں یہ کریم ہے، یہ انسان کریم انسان ہے. آئمہ خدا کے اختصاصی القابات میں سے ایک بزرگوار کا لقب کریم ہے، کریم اہل البیت. حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کہا جاتا ہے کریم اہل البیت. حضرت معصومہ سلام اللہ تعالی علیہا جن کا مزار قم میں ہے، امام ہشتم کی خواہر گرامی، ان کا لقب بھی معروف ہے کریمہ اہل البیت، کریمہ اہل البیت. عرب جب بہت مبالغے کی حد تک کسی کو بڑا کہنا چاہیں انسانی صفات کے لحاظ سے، اسے کریم کہتے ہیں، چونکہ کریم کے اوپر کوئی اور بڑی صفت موجود نہیں ہے. کریم کے اندر بہت کچھ موجود ہے، کریم، کرم. ایک صفت کرم کے اندر بخشش کی ہے، کریم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر بخشش بھی ہو، سخی ہو، کنجوس نہ ہو. کوئی کنجوس و خسیس کریم نہیں ہو سکتا، کریم ہونے کے لیے سخاوت چاہیے، بخشش چاہیے. کریم ہونے کے لیے دوسری صفت عفو و درگزر چاہیے، عفو کرنا، معاف کرنا. بخشش، اردو میں بخشش معاف کرنے کو کہتے ہیں، فارسی میں بخشش سخاوت کو کہتے ہیں، کچھ عطا کرنے کو. دوسرا کا عذر مان لینا، دوسروں کی مجبوری کو سمجھ لینا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، اس کو عفو کہتے ہیں. عفو خدا کی صفات میں سے ہے، عفو. اللہ کی ذات عفو و غفور ہے، معاف کرنے والی ذات ہے. کریم ہونے کے لیے عفو ہونا ضروری ہے، جس کے اندر عفو نہ ہو وہ کریم نہیں ہوتا. کریم کے لیے تیسری صفت حلیم ہونا ہے، حلیم یعنی بردبار ہو، برداشت کی طاقت اس کے اندر سب سے زیادہ ہو، قوت برداشت ہو اس کے اندر، اس کو وہ بھی اس کے ساتھ ہو، یہ کریم ہے. اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر بزرگی ہو، کبریائی موجود ہو، بزرگ ہو، بزرگوار ہو، عظیم ہو، اجل ہو. جب یہ چار رکن ملتے ہیں، کبریائی ملتی ہے، عفو و درگزر ملتی ہے، حلم و بردباری ملتی ہے، جود و بخشش و سخاوت ملتی ہے، جب یہ ارکان آپس میں ملتے ہیں اس سے صفت کرم پیدا ہوتی ہے، اور جس انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے وہ کریم ہو جاتا ہے. اس صفت کو کہتے ہیں کرامت. صاحب کرامت یعنی جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو. صاحب کرامت اس کو نہیں کہتے جو انوکھے کام کرتا ہے, جو شعبدے دکھاتا ہے, جو دیواریں دوڑاتا ہے, جو دیوار کے پیچھے موجود چیزیں بتاتا ہے, جو غیب کی خبریں دیتا ہے, یہ نہیں ہے کرامت. مریضوں کو شفا دینا کرامت نہیں. کرامت یعنی بزرگوار ہونا, کرامت یعنی صاحب حلم ہونا, کرامت یعنی صاحب عفو و درگزر ہونا, کرامت یعنی صاحب بخشش ہونا. جب سخی بھی ہو انسان, جب عفو بھی ہو انسان, جب حلیم بھی ہو انسان, اور جب کبریا بھی ہو انسان, اس وقت انسان بن جاتا ہے کریم. یہ سب سے بڑی صفت ہے. روایت میں ہے کہ عربوں کی تاریخ میں اسلام سے پہلے, تاریخ عرب میں جناب عبد المطلب جیسا کریم عربوں نے نہیں دیکھا تھا. عبد المطلب کریم بنو ہاشم تھے, کریم انسان. انشاءاللہ یہ بات جاری رہے گی, آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, لیکن یہاں پر اس جملے کے اندر سید الشہداء علیہ السلام اپنے بھائی کو اصلی راز بتا رہے ہیں. بھیا مجھے انجام کا علم ہے, مجھے اپنی شہادت کا بھی علم ہے, مجھے اپنی قتلگاہ کا بھی علم ہے, مجھے اپنے قاتل کا بھی علم ہے, مجھے وقت شہادت بھی معلوم ہے, مجھے وقت دفن بھی معلوم ہے, مجھے جائے دفن و جائے مدفن بھی معلوم ہے, یہ سب کچھ معلوم ہے, لیکن میں پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا, میں پھر بھی اس ظالم کے سامنے نہیں جھکوں گا. کیوں نہیں جھکوں گا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے نہیں جھکوں گا, انہ لا اوت دنیت من نفسی ابدا. اے بھیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں بھی علی کا بیٹا ہوں, تو بھی علی کا بیٹا ہے. علی کس انسان کا نام ہے؟ علی اس ہستی کا نام ہے جو مظہر کرم خدا و مظہر کرامت خدا ہے. اور میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے تو اس ماں کو نہیں جانتا ہے. میں نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے, میں نے کرامت کی آغوش کا دودھ پیا ہے, میں کرامت کی آغوش میں بلا پڑا ہوں. میں ہرگز اپنے نفس کو پست نہیں کر سکتا. میں ہرگز اپنے آپ کو گھٹا نہیں سکتا, میں ہرگز اپنے آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتا. سید الشہداء فرمانا چاہتے ہیں میرا سر کٹ کے نوک سینہ پہ جا سکتا ہے, لیکن حسین ہرگز نیچے نہیں آ سکتا. حسین امام کرامت ہیں. یہ کرامت پیغام کربلا ہے. آزاداری در حقیقت کرامت اور کریموں کی تحریک ہے, بزرگوں کی اور بزرگواروں کی تحریک ہے. ہرگز میں دنیا اور پستی قبول نہیں کر سکتا. ماموں وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے چلے. ماموم اور امام میں مناسبت ضروری ہے. قرآن میں خدا نے فرمایا ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. کس طرح سے اٹھائیں گے؟ کون سا امام ہوگا اس کا؟ ہم ہر صاحب علم کو, ہم ہر صاحب عزت کو, ہم ہر صاحب غیرت کو, ہم ہر صاحب کرامت کو حسین کے ساتھ اٹھائیں گے. لیکن کوئی گھٹیا, کوئی پس, کوئی بخیل, کوئی خسیس جس کی حسین سے کوئی مناسبت ہی نہ بنتی ہو, اسے اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اس کا امام کون ہوگا؟ جو لئیم ہوگا, جو فرمایا ہوگا. فرمایوں کو فرمایوں کے ساتھ اٹھاؤں گا, کریموں کو کریم کے ساتھ اٹھاؤں گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہمارا امام وہ ہے جس کے ساتھ ہم شباہت رکھتے ہیں, ہمارا امام وہ ہے جس کے ساتھ ہم مناسبت رکھتے ہیں, ہمارا امام وہ ہے جس سے ہماری صفات ملتی جلتی ہیں. اگر یہ صفات اہل بیت سے ملتی جلتی ہیں, آئمہ اہل بیت آپ کے امام ہیں, اور اگر یہ صفات کسی اور سے ملتی جلتی ہیں وہ ہمارا امام ہو جائے گا اور ہمیں اس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. قولی امام نہ, حقیقی امام, مناسبت کا امام, جس امام سے ملتے جلتے ہو تم, جس امام سے تمہاری صفات ملتی جلتی ہیں. فرمایا میں ہرگز اپنے نفس کو پستی میں نہیں ڈالنا چاہتا, میں ہرگز اپنے آپ کو دنیت میں نہیں ڈالنا چاہتا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ, میں ذلت ہرگز قبول نہیں کرتا, چونکہ وہ آغوش بہت پاکیزہ آغوش ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے, وہ اجازت نہیں دیتی میں اپنے آپ کو پستی میں ڈال دوں. عزیزان, حضرت سیدہ مظہر عزت و غیرت ہے. سید الشہداء سلسلہ کرامت سے تعلق رکھتے ہیں. عبد المطلب کریم ہیں, ابو طالب کریم ہیں, خدیجہ کریمہ ہیں, وہ فاطمہ کرامت کا نچوڑ ہے, زہرا کرامت کا نچوڑ ہے. ساری صفات, سارے فضائل انسانی جمع ہو کر جب ایک ہستی کے اندر سمٹ آئیں اس کا نام فاطمہ زہرا ہو جاتا ہے. سارے فضائل انسانی, اور فرزند جب ایسی ماں سے پیے دودھ اور ایسی ماں سے جنم لے, وہ فرزند بھی کریم النفس ہوتا ہے. نہ صرف وراثت میں یہ صفات سید الشہداء میں منتقل ہوئیں بلکہ ماں نے عملی مظاہرہ بھی کیا کرامت کا. آج بیٹا کہہ رہا ہے اے بھیا میں ہرگز پستی نہیں دکھاؤں گا، میں ہرگز اپنے نفس کو پست نہیں کروں گا۔ یہی بیٹا جب چھوٹا سا تھا، یہی حسین جب چھوٹے سے تھے، ماں کی کرامت کا مظاہرہ آنکھوں سے دیکھا کہ وہ وقت جب ظالمین آئے در بتول پر، در بتول کو جلانے کے لیے، کون سا در؟ وہ در جس پر رسول اللہ آ کر سلام پڑھا کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر درود خدا ہو۔ اس گھر کی عظمت کا راز جناب سیدہ تھی، وہ سیدہ گھر کے اندر ہیں، وہ دختر گرامی جب رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے، اگر زہرہ آ جاتی رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو کر احترام بجا لاتے، رسول اللہ کے وقت رحلت سر اقدس رسول دامن جناب سیدہ میں ہیں، آنکھیں بند ہیں، وقت احتضار ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں دستک دینے والے لوٹ کے چلا جا، تجھے معلوم نہیں میرے بابا کی حالت ملاقات کے قابل نہیں ہے۔ دوبارہ دستک ہوتی ہے، سیدہ وہی جواب بیان فرماتی ہیں، جب تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے رسول اللہ آنکھیں کھول کے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں، میری بیٹی یہ دستک دینے والا کسی سے پوچھ کے نہیں آتا، یہ کسی سے پوچھ کے نہیں آتا، فاطمہ یہ جو دستک دے رہا ہے تیرے احترام میں دستک دے رہا ہے، زہرا تیرے احترام میں دستک دے رہا ہے، اس کو آنے دے، یہ اللہ کا مامور ملک الموت ہے، وہ در جس سے فرشتے اجازت لے کر آتے ہیں، جس سے جبرائیل احترام کر کے آتا ہے، اس در پر آج لئیموں کا مجمع ہے، ایندھن اکٹھا کیا ہوا ہے اور آگ لگا رہے ہیں، مدینے میں در اہل بیت میں شعلے لپک رہے ہیں، شعلے لپک رہے ہیں۔ جناب سیدہ نے امیر المومنین کو وصیت کی تھی، علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو دفن کر دینا اور میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ کیوں بی بی رات کو کیوں اٹھائیں؟ یہ امت رسول ہے، مشتاق ہے نبی زادی کے جنازے میں شرکت کرے، نبی زادی کے کفن و دفن میں شرکت کرے۔ فاطمہ نہیں چاہتی، کیا نہیں چاہتی؟ فاطمہ جو مجسمہ ایک کرامت ہے، جو مظہر ایک کرم خدا ہے، وہ نہیں چاہتی کوئی گھٹیا میری قبر پر بھی آ جائے، کوئی لعین میری قبر پر بھی آ جائے۔ علی میری قبر کے نشان مٹا دینا، میں قیامت تک کسی لعین کو اپنے مزار پہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ امیر المومنین نے وصیت پر عمل کیا، وصیت پر عمل کر کے رات کو غسل دیا، رات کو جنازہ اٹھایا، جنازہ اٹھا کر جب مزار کی طرف لے کر جا رہے ہیں، امیر المومنین نے دیکھا کہ قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، اندھیرے اور تاریکی میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ امیر المومنین حسنین کو کہتے ہیں، بیٹا دیکھو یہ پیچھے کون قدم اٹھا کر آ رہا ہے؟ حسنین پیچھے مڑ کر دیکھ کر کہتے ہیں، بابا بہن زینب آ رہی ہے، ماں کے جنازے میں چلی آ رہی ہے۔ علی فرماتے ہیں، بیٹا جلدی واپس جا کر اپنی بہن کو گھر چھوڑ آؤ کہ زینب باہر نہ آئے، ممکن ہے تاریکی میں کوئی نامحرم کھڑا ہوا میری بیٹی پہ نگاہ ڈال لے۔ علی آپ نہیں تھے کہ جب آپ کی بیٹی سر برہنہ بازار کوفہ میں اور دربار شام میں ہاتھ بندھے ہوئے خطبے دے رہی تھی، علی کیسے برداشت کرتے؟ وہی بیٹی لوٹ کر آتی ہے، روزہ رسول پر آ کر لوگوں کو کہتی ہے، لوگوں روزہ رسول سے باہر چلے جاؤ، مجھے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ بی بی کیا باتیں کرتی ہے؟ اپنی آستینیں الٹتی ہے، آستینیں الٹ کر اپنے ہاتھ سامنے رکھ کر فرماتی ہے، نانا یہ میرے ہاتھوں پہ جو نیلے زخم ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے یہاں تک رسیوں میں باندھ کے چلایا۔ لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، بانیان مجلس کے جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں پروردگار انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرما، جو مومن مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمے سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو کسی مشکل و پریشانی میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و پریشانیوں کو برطرف فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت مسلمہ کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ بے حق محمد و آل محمد ملت مظلوم فلسطین کی نصرت فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما، ملت کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ پروردگارہ بے حق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کو ناامن کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما۔ شیعہ یعنی امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔